السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. پہلے ہم دعائیں سنیں گے. آپ جب یہ سنتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ پہ دم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے پوری توجہ کے ساتھ اپنے اندر جذب کیا کریں تاکہ اگلی پچھلی کوئی بھی چیزیں ہیں وہ سب صاف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ.
اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولولا ويقولون إنه لمجنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى فارغب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے ولولا اذ دخلت جنتك.
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا.
اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے، جس میں دو شخصوں کی مثال بیان کی گئی تھی. اس میں سے ایک مالدار اور آخرت کا منکر تھا، اور اسے اپنے مال و دولت پر بڑا ناز اور غرور تھا. دوسرا مومن تھا لیکن نادار تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا. تو ایک دن پہلے شخص نے مسلمان سے گفتگو میں کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میری اولاد اور میرے اسباب بھی تم سے زیادہ ہیں. اور اس نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور باغ میں داخل ہوا اور بہت تکبر کرتے ہوئے اپنے باغ کی خوبیاں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی برباد بھی ہوگا، چونکہ وہ آخرت کا اور حساب کتاب کا قائل نہیں تھا. اس لیے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر بالفرض آ بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر باغ ملے گا. تو اس کی بات سن کے مسلمان نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنے خالق کا انکار کر رہے ہو، جس نے تمہیں مٹی سے پھر ایک قطرے سے پیدا کیا اور پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، لیکن میں تو ایسا ظلم کبھی بھی نہیں کروں گا، یعنی اپنے خالق کا حق نہ پہچانوں. پھر اس مسلمان شخص نے اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے. اور پھر اسے نصیحت بھی کی کہ اگر میں تمہارے خیال کے مطابق مال اولاد میں کمتر ہوں تو اللہ مجھے تمہارے باغوں سے بہتر باغ عطا کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے اس تکبر کی سزا کے طور پر تم سے یہ سب کچھ چھن جائے اور ایک آسمانی آفت آ کے سب کچھ جلا دے. تو بہرحال ہوا وہی جس سے بندہ مومن نے اسے ڈرایا تھا کہ کوئی زمینی آسمانی آفت آئی اور اس نے باغ کو تباہ کر دیا، اور پھر اس کو اپنے ناصح یعنی اس مسلمان کی بات یاد آئی اور بہت حسرت سے بولا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو بہرحال اس آیت سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نعمت ملنے پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ فخر اور غرور اور تکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں. نعمتوں کا تذکرہ کرنے میں اور ان پر فخر کرنے میں فرق ہوتا ہے. جب نعمت کا ذکر کرتا ہے انسان اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ فخر نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ سمجھے کہ سب کچھ میری کمائی ہے اور میری محنت اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے تو یہ فخر اور غرور میں شامل ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے اور اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جملہ آیا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی چیز دے اور وہ اس کو بہت پسند آئے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ ہی کے دینے سے مجھے ملا ہے، اور لا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی قوت اور طاقت ہے ہی نہیں. اور بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی حالت، مال یا اولاد میں سے کسی چیز کو پسند کرے تو اسے یہ جملہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اگر اپنا آپ اچھا لگے، اپنی اولاد یا کوئی بھی چیز، تو اس وقت ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے. اور ویسے یہ ہے کہ اگر انسان کسی اور کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھے تو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے یا اسے پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، یعنی بارک اللہ فیکم یا بارک علیکم، اللہ مبارک فی، یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ ادا کرنا چاہیے. اور ویسے انسان کو کوئی چیز جیسے راہ چلتے ہوئے یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کسی کا گھر اچھا لگے، گاڑی اچھی لگے یا کچھ بھی، تو اس وقت یہ جملہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. یعنی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی اور آپ کو تعجب کا اظہار ہوا یا آپ خوش ہوئے تو اس وقت آپ ایسا کہیں، یعنی چاہے آپ کی اپنی ہو یا دوسرے کی، دونوں طرح کہا جا سکتا ہے. یہاں تو اسے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا جا رہا تھا نا، کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی مشیت سے ملا ہے, اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا ہے تو ملا, اگر اللہ نہ چاہتا تو نہیں مل سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ایک چیز ہے کہ ظاہری طور پر فزیکلی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی تو آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عام طور پہ صرف ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں, تبارک اللہ بھی ساتھ ہی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, برکت کی دعا بھی دینی چاہیے. اور ایک ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا خیال آیا اور وہ خیال آپ کو بڑا خوش کرتا, اس وقت بھی یہ کہہ سکتے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں. مثلا آپ کسی شادی سے ہو کر آ رہے ہیں, دلہن بڑی پیاری تھی, جب آپ نے دیکھا اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے, اور جب واپس آ کے ڈسکرائب کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تعریف کرتے ہوئے ساتھ ہی بولنا چاہیے.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب یہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو قرآن مجید کی آیات سناتے اور ان کی بت پرستی کی اور ان کے غلط عقائد کی مذمت کرتے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے اور پھر آپ کو گور گور کر دیکھتے اور آپ کو دیوانہ قرار دیتے. تو ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا اثر ہونا برحق ہے. یعنی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اِزْلَاق ہوتا ہے پھسلانا, یعنی آپ اپنے کام سے ہٹ جائیں, آپ ثابت قدم نہ رہیں یا جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. ویسے تو یہ ہے کہ باتوں سے بھی ہوتا ہے, انسان بعض اوقات کسی کو ڈسکریج کرتا ہے, اس کا کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے اور وہ کام کر نہیں پاتا. بعض اوقات نگاہوں سے بھی ایسی بری نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان ہڑبڑا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط کر رہا ہوں. اور پھر اصل بات یہ کہ اس میں نظر لگنے کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ نظر بد ہوتی ہے نا, نظر بد سے وہ اضلاق ہو رہا ہے یعنی پھسلاوٹ ہو رہی ہے. یعنی جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے, دل کی تنگی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ نعمت یا یہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, تو دوسرا شخص اس سے بیمار پڑ سکتا ہے اور وہ اس نعمت کو انجوائے نہیں کر سکتا. یعنی اگر جسم کو لگے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر کسی چیز کو لگے تو وہ چیز ٹوٹ سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے, استعمال نہیں ہو سکتی. اگر کسی کاروبار کو لگے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے, لیکن ہوتا سب کچھ اللہ کے اذن سے. وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ, صرف اللہ کا اذن ہو تو تب, ورنہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بھی انسان کو یقین رکھنا چاہیے, ہر وقت اس وہم اور خدشے اور خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی نظر لگ جائے گی اس کی لگ جائے گی. نہیں, آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور پھر وہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک, جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اچھی چیز تمہیں ملی تو وہ بھی تمہارے حصے کی تھی, کسی اور کو نہیں ملنی تھی. اور اگر کوئی تکلیف آئی, نظر لگی یا کچھ اور, ما اصابک لم یکن لیخطئک, وہ تمہیں پہنچ نہیں تھا. وما اخطأک, اور جو تم سے خطا ہو گیا یعنی تمہیں نہیں ملا, وہ کسی اور کو جا ملا, تم تک نہیں پہنچا. اخطأک لم یکن لیصیبک, وہ تم تک پہنچنا ہی نہیں تھا, آنا ہی نہیں تھا, وہ تمہیں ملنا ہی نہیں تھا, وہ تمہارے حصے کا تھا ہی نہیں. اگر یہ بات انسان یاد رکھے تو بہت سے غم ختم ہو جائے زندگی میں, کہ جو ملا ہے یہ اللہ کے اذن سے ملا ہے, اس نے کہیں نہیں جانا تھا. یا انسان کو بعض اوقات ہوتا نا کہ میں جلدی کروں, کہیں وہ چیز مجھ سے چھوٹی نہ جائے, وہ رہ ہی نہ جائے, کہیں مجھ سے ملنے کو نہ, تو ایک انگزائٹی شروع ہو جاتی. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ چیز آپ کے حصے میں ہے, آپ کی قسمت میں, تو پہنچ جائے گی, مل جائے گی آپ کو. آپ کوشش کر رہے ہیں نا, مل جائے گی. لیکن اگر آپ کو نہیں ملنے والی تو نہیں ملنے والی. تو اس لیے انسان کوشش نہیں چھوڑے, لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے کندھوں پہ بوجھ نہ رکھے اور پریشانیاں مول نہ لے, ساری انرجی اپنے کام میں لگائے, نہ کہ آدھی پریشانیوں میں اور آدھی کام میں. کیونکہ ہمارے کاموں میں ایکسیلنس کا لیول کیوں نہیں آتا, کیونکہ آدھی ہماری جو قوت طاقت ہوتی ہے وہ اور چیزوں میں لگ جاتی ہے, فکر مندیوں میں لگ جاتی. جب آپ ڈیوائیڈڈ ذہن کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا کہ بہت اچھا کام ہو, فوکس ہی ہٹ گیا, بار بار ایک وہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی پریشانی گھڑ لیتے ہیں, یا خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انہیں کوئی فلائٹ لینی ہے مثلا, اب وہ گھر سے نکلیں گے، ہر تھوڑی دن پر چھپ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں چھوٹ نہ جائے، پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ، اور اسی سارا سفر اپنا بھی خراب کریں گے دوسرے کا. اس سے بہتر ہے ذکر کرے اور اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ، اللہ کرے گا تو مل جائے گی. اگر وہاں اصابہ قلم یہ کن لی اختیار، اگر آپ نے اس پہ جانا ہے تو آپ نے جانا ہی جانا ہے، وہ آپ کے لیے رک جائے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو پچھلے حج پہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ حج پہ جانا چاہتا تھا اور چلا ہٹے دو دفعہ اور پھر آخر اس کو چڑھا کے لے گی، اور میں نے سنا تو بےچارا وہاں جا کے فوت ہو گیا. آپ کو پتا ہے آخری خبر میں نے یہ سنی تھی کہ وہ فوت ہو گیا تھا مکہ میں، تو اس کو وہاں مرنا تھا نا. اگر وہ ایسا سچی خبر ہے، کیونکہ میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، تو اگر اس نے وہیں مرنا تھا تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا اس کو جہاز، اس کو لے کے ہی جانا تھا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھا کے پھر ہمارے یقین کو پختہ بھی کرتا ہے. تو اس لیے کام ڈاؤن رہنا، اطمینان میں رہنا، معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ پروڈکٹیو رہتا ہے انسان. اوور تھنکنگ سے مینٹلی تھک جاتا ہے انسان.
نظر بد کے ڈر سے اپنی نعمتوں کو چھپانا، ایون جہاں کہیں جانا ہے وہ ٹرپ کو بھی چھپانا، یہ
جی اس میں یہ ہے کہ رازداری سے کام لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کوئی ذکر ہی نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فخر اور غرور کے طور پر اظہار کرتے رہنا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں اور ہم یہاں جا رہے ہیں اور ہم ایسے کر رہے ہیں، جسے پنجابیوں کہتے شو مارنے کے لیے، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ انسان ضرورت کے تحت جو متعلقہ افراد ہیں ان سے ذکر کرے کہ میرا پروگرام بن رہا ہے، مثلا کہیں جانے کا یا کچھ لینے کا یا خریدنے کا یا جو بھی، تو اپنے قریبی لوگوں کو. اور ایک یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہے اور کسی سے کچھ بھی ذکر نہ کرے اور سارے چیزوں کو بس ایک معمہ بنا دے. معمہ اس طرح کا کہ وہ لوگ خدشات کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا، یعنی بدگمانی کا شکار ہو جائیں کہ اتنا کیوں چھپا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی ہے تو اس کو ظاہر ہے بتانا ہی پڑے گا کہ شادی ہو رہی ہے یا تیاری ہو رہی ہے یا کچھ بھی. لیکن اگر کوئی کہتا نہیں تم ذکر نہ کرنا، تم ذکر نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، لوگ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی دال میں کالا ہے، پتہ نہیں لڑکی میں کوئی خرابی ہے یا لڑکے میں کوئی خرابی. مطلب اعتدال سے کام، ہم امت وسط ہیں، یہ یاد رکھیں، ہم ہر لحاظ سے ایک درمیانی امت ہے اور ہمیں امت وسط رہنا چاہیے. جہاں ضرورت ہو وہاں بتانا چاہیے، اور خام خواہ بلا ضرورت سوشل میڈیا پہ اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، لہذا اپنے منصوبوں کی کامیابی میں رازداری سے کام لو.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی.
اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. آیت کا کانٹیکسٹ آپ کو یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ فرعون کو دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، تو انہوں نے اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی مدد اور رہنمائی چاہی. اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا کی کہ سب سے پہلے عالم ہے اسے ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں میں یہ کروں گا. شرح کا کیا مطلب ہے؟ کھلنا، یعنی میرا دل کھل جائے اور میں کمفرٹیبل ہو جاؤں. کیونکہ جب تک انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا کام بھی آسانی سے نہیں کر سکتا، لیکن سینے میں خلش ہوتی ہے، ایک پریشانی سی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو دل کا مضبوط ہونا، اس میں ہمت ہونا، عزیمت ہونا اور علم اور یقین کا ہونا کہ ہاں اللہ کے اذن سے یہ کام ہو جائے گا، تو اللہ اس کام کے کرنے پر میرا سینہ کھول دے، یعنی میں اسے ایکسیپٹ کر لوں اور میں اس کو خوشی سے کرنے کے قابل ہو جاؤں. ویسر لی امری، اب اندرونی خلش کے ازالے کے بعد یہ کہ اس رستے کی مشکلات آسان کر دے، یعنی ہے تو مہم سخت، فرعون کے پاس جانا آسان نہیں، لیکن اپنے فضل سے تو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے، تو اللہ اس رستے کی رکاوٹیں دور کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میں بغیر اٹکے بلا جھجک جو بات کہنا چاہوں وہ کہہ سکوں، یعنی میرے اندر کوئی رکاوٹ نہ رہے کہ میں اپنی بات کنوے نہ کر سکوں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی پتہ نہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، پتہ نہیں برا نہ مان جائیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا پتہ سنیں یا نہ، کہیں میرا مذاق نہ اڑائیں، کئی قسم کے خدشات ہوتے ہیں. ان سب سے بھی باہر نکلنا چاہیے. اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے لیے کمیونیکیشن آسان کر دے، اور میں اپنا مدعا آسانی سے بیان کر سکوں، اور جو بات جتنی جیسے جہاں جس کو کہنی چاہیے وہ ویسے ہی کہہ سکوں. ٹھیک. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ دعا ایک خاص کانٹیکس میں ہے، دین کی دعوت دینے کے وقت یا دین کی تعلیم دینے کے وقت ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب انسان کو نظر لگتی ہے یا انسان کو ذہنی سکون لٹتا ہے اور کسی بھی کام کے کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے کا ہو یا کسی بھی چیز کا، جیسے بچے مثلا حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، جن ماؤں نے کروایا ان کو پتا ہوگا کہ کسی کسی جگہ آ کر وہ اٹک جاتے ہیں، اور بعض بچے تو بالکل ہی کام چھوڑ دیتے ہیں. تو ان سے ریپیٹڈلی یہ پڑھوانی چاہیے، اس کو پڑھو، رب اشرح لی صدری، کہ یہ جو میرا دل تنگ ہو گیا ہے اور گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے اور ایک کانفیڈنس لوز کر لیا کہ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کسی کی نظر ہی لگی ہوئی ہو، تو اس وقت کیا ہے، اللہ سے سینہ کھلنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے، اور اس کام کی محبت سے جو ایک نیکی کا کام ہے اس کی محبت سے بھر دے، ایک شوق میرے اندر پیدا کر دے، اور اس مشقت کو راحت میں بدل دے، اور تکلیف کو آسان کر دے، اور یہ کہ میرے اندر ایک باطنی بصیرت پیدا کر دے، مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے، اور میرے دل کی کیفیت بدل دے، اور میرے لیے نیکی کے رستے آسان کر دے. تو پھر انسان کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ نظر لگنے سے سب سے زیادہ اثر انسان کی نفسیات پر ہوتا ہے. انسان کے اندر ایک گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، جو کام بڑے شوق سے پہلے کرتا تھا اب وہی پہاڑ لگنے لگتا ہے. تو ان سارے پہاڑوں کو دور کرنے کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے. اور جب انسان کا شرح صدر ہو جاتا ہے نا کسی بھی چیز پر کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بہت مناسب ہے، تو پھر انسان اس کام کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اون کر لیتا ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی مشکل نہیں، میں اسے کر لوں گا. پھر وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، پھر وہ اس کے لیے مطلوبہ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کر دے تو پھر تو کچھ مشکل رہتا ہی نہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت ویسر لی امری اور وحلل عقدۃ من لسانی. چاہے کسی کو کچھ بتانے کے لیے عقدۃ من لسانی ہو یا خود اپنے پڑھنے، مثلا آپ حفظ کر رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ گرہ کھول دے، جو گرہ لگی ہوئی نا، کیونکہ یہ گرہ لگ جاتی ہے نا نظر کی اور ان چیزوں کی، تو انشاءاللہ یہ دعا بھی اس میں فائدہ دیتی ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھیں، ہسبینڈ ہو، مدر ہو، کوئی بھی ہو جس سے آپ کو کمیونیکیشن بڑی مشکل لگتی ہو، آپ کی وہ بات نہ سنتا، اپنے بچے، بعض اوقات اپنے بچے بھی بات نہیں سمجھتے، نہیں سنتے. کچھ لوگوں سے آپ کا واسطہ بار بار پڑتا ہے، مثلا آپ کی فیملی ڈاکٹر، آپ جب بھی اسے کچھ بتانے لگتے ہیں وہ اس کو ریفیوٹ کر دیتی، کہتی یہ ایسا ہے ہی نہیں، تمہیں وہم ہے یا کچھ بھی. تو آپ کے اندر ایک تکلیف ہے لیکن آپ ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے، بتا ہی نہیں پا رہے. تو ہر جگہ، یہ ضروری کہ نظر کے لیے ہے یا درس دینے کے لیے، جہاں بھی آپ سمجھے کہ آپ کے سینے میں کنسٹرکشن سی ہے اور ایک تنگی سی ہے، ایک گھبراہٹ ہے، دل بند ہو رہا ہے، دل اڑا جا رہا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، ان سب جگہوں پر یہ فائدہ دے گی انشاءاللہ.
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. بس جب آپ کو فراغت ملے تو عبادت میں محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کیجئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی، جس کے آپ کے دل پر اثرات پڑ رہے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ ذمہ داری بھاری ہے اور آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو تسلی دی کہ الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، مطلب یہ کہ اسلام کے برحق دین ہونے پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت پر آپ کو ایک شرح صدر عطا کیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بھی اور نزول وحی کے آغاز میں اور معراج کی رات جو خاص طور پر فزیکلی شق صدر ہوا تھا، آپ کا سینہ کھولا گیا تھا اور آپ کے سینے کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا تھا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور بوجھ اتار دینے سے مراد وحی الہی برداشت کرنے کی استعداد پیدا کرنا، کیونکہ وحی جب اترتی تھی اس کا بھی ایک بوجھ ہوتا تھا، فزیکل بوجھ بھی، اور اس کے علاوہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آپ محسوس کرتے تھے اور شدت سے محسوس کرتے تھے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اب دیکھیں کہ کوئی کام جب ہم پہ بھاری پڑتا ہے نا، تو وہ کام تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم اپنے دل پہ ایک بوجھ لے لیتے ہیں نا، اور بار بار یہی سوچے جاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ، بڑا مشکل ہے یہ، تو وہ اس کام کو اور مشکل کر دیتا ہے. لیکن جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ بڑا کام ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، اللہ کے حوالے، اللہ نے کروانا کروا دے گا، تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہٹا دیا. اللہ دی انقضا ظہرک، کہ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، آپ کو بہت محسوس ہو رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور پھر آپ کا ذکر دنیا کے ہر کونے میں بلند کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کلمہ شہادت ہو، اذان ہو، اقامت ہو، خطبہ ہو، تشہد ہو، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ساتھ ہوتا ہے. فانما العسر یسرا، اور بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکلات کے دن تھوڑے ہیں، اور مشکل کے بعد تو کیا مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے. انما العسر یسرا، اور پھر یہ کہ ایک ایک مشکل کے ساتھ دو دو آسانیاں ہیں. اب یہ جو آسانی ہوتی ہے مشکل کے اندر، یہ دیکھنے والا ہی دیکھ پاتا ہے. ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں اس کے بعد آسانی ہو جائے گی، بات تو ہوگی سو ہوگی، اس کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ توفیق دے تو نظر آتی ہے کہ وہ کیا آسانی ہے جو اس وقت مجھے مل رہی ہے. مثلا اس وقت یہاں آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے کہ صبح سے آپ پڑھ رہے ہیں، بھوک لگی ہوگی، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک روحانی غذا مل بھی رہی ہے. اگر آپ اس وقت چائے نہیں پی سکتے یا کچھ اور کھا نہیں سکتے، تو ایک اور غذا آپ کو مل رہی ہے. تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں، جو بھی چیز آپ کو مشکل لگے تو فوراً ذہن میں لایا کیجئے، غور کیا کیجئے کہ اس کی وجہ سے آسانی کیا ہو رہی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں، یعنی دنیا کے کام ہو یا تبلیغ کا کام ہو، تو اس میں انسان لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے دین میں می ٹائم جو ہے نا، الی ربک فارغب ہے، اپنے رب کی طرف رغبت کرنا، اس سے مناجات کرنا، سرگوشیاں کرنا، دعائیں کرنا، ذکر کثیر کرنا، نفل پڑھنا، غور و فکر کرنا، بس آپ اکیلے ہوں اور آپ کا رب ہو. وہ الی ربک فارغب، بس یہ ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت سوشلائز کرنا جو ہے، چاہے دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے پڑھنے پڑھانے کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو تھکا دیتا ہے. اور پھر بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ باتیں کر کر کے اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا. تو اس کام کو کرنے کے لیے، خاص طور پہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اس کے لیے انسان کو اندر سے ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اسٹرینتھ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. تو الی ربک فارغب. اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس میں کون سی نظر دور کرنے کی بات ہے، تو پھر وہی شرح صدر کی بات جو پیچھے گزر چکی ربی شرحلی میں. اور اللہ کے اذن سے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو انسان کے اوپر جو ایک روحانی سا بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اور کل بھی کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس بیان کیے تھے نا، کہ نظر لگنے کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ ان کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور ایک فزیکل بوجھ بھی انہیں محسوس ہوتا ہے، اور دل پہ بھی ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ بوجھ ہٹنے لگتا ہے، انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید تھکاوٹ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اونگ ہی آتی ہے، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ فریش ہو گئے ہیں. جی پاور نیپ، بالکل وہ پاور مل جاتی ہے آپ کو.
گھر کے ابھی میں دروازے پہ پہنچی ہوں، گھر میں سے گاڑی میں سے چیزیں نکال رہی تھی، تو دو بچے ینگ بچے میری طرف آنے لگے. اب مجھے تھا کہ کوئی مارکیٹنگ والے لوگ ہیں, اب انہوں نے میری جان کھانی. سچی بات ہے میرا دل پہ ایسے بوجھ تھا کہ بھئی میں نہ ہی بات کروں ان سے, درگزری کر دوں. خیر گاڑی میں نے بالکل دروازے کے آگے لگائی تاکہ میں بہت جلدی جلدی چیزیں ساری اندر لیا. جب میں نے کیا تو وہ بچے ساتھ ہی آ گئے اور ان کے پاس کوئی بکس تھیں. پہلے تو انہوں نے وہ دکھائی اس کی کھانے پینے کی کہ آپ لوگ ہیلدی فوڈ کھایا کریں یہ کریں. تو میں نے کہا وی آلریڈی ڈو. پہلے میں نے تو اس طرح کر کے نا میرے مجھے ایسے لگا کہ بڑی اب مجھے بحث کرنی پڑنی ہے ان کے ساتھ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کارڈز نکالے وہ اپنی کرسچینٹی اور ساری وہ تبلیغ کرنی. وہ بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, میں نے کہا اب تو ان کو بتانے کے باری آئی. سردا جی انہوں نے ہمارا بھی کارڈ رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ مسلم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. وی بلیو ان ابراہیم اور وی بلیو ان قرآن کی آیات کے پیمفلٹ چھاپے کہ وہ اس سے ہمیں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو مان جائیں, ہم بھی تو مانتے ہیں اور جو وہ ہم کہتے ہیں. میں نے اس وقت رب اشرح لی بھی پڑھا اور یہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے, میں ان تک بات پہنچا دوں. الحمدللہ الحمدللہ قرآن کی بات, پھر نیو ورژن کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیو ورژن آیا, پچھلی کتابوں کا, اور وہ ساتھ ساتھ میرے ساتھ بحث کرتے رہے. 15-20 منٹ انہوں نے بات کی. جاتی دفعہ میرے پاس انگور تھے, وہ انگور میں نے ان کو ایک ہاتھ میں دی تو اتنے خوش ہوئے. میں نے کہا دیکھیں کہاں جانا ہوتی کوئی چیز. اور وہ تو انگوروں کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہاؤ ڈیڈ یو نو دیٹ وی ور سو ہنگری. تو سبحان اللہ وہ پتہ نہیں کتنے گھروں سے پیدل چل کے آ رہے تھے اور ان کا دعویٰ کیا اور مشن دیکھیں ان کو,
کتنی محنت کرتے ہیں اور ہمارے بچے کیا,
ہم تو نکلتے ہی نہیں کہیں,
ہمارے سینے نہیں کھلے ہوئے نا کہ جو حق ہے ہمارے پاس اس پر ہمیں شرح صدر نہیں ہے کہ واقعی یہ حق ہے اور یہ سب کا رائٹ ہے کہ ان کو بتایا جائے ان تک پہنچے.
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق.
میں پناہ لیتا ہوں, اصل میں اس کا صحیح ترجمہ نا پناہ لیتا ہوں ہے, مانگنا میں استعیذ ہوتا ہے طلب کرنا. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول, مجھے اس بچھو سے کتنی شدید تکلیف پہنچی جس نے کل رات مجھے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے جب رات کی تھی یہ کلمات کہہ دیتے تو وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا, یعنی مغرب کے وقت اگر تم یہ پڑھ لیتے تو بچھو ہی نہ تمہیں کاٹتا. اور وہ یہی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ, یعنی نظر ہو, حسد ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فزیکل النس ہو, تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں یعنی چاہے وہ مصیبت آ چکی ہے اور چاہے ابھی آنے والی, دونوں میں فائدہ دے گی. دعا جو ہوتی ہے یہ دعائیں ہیں نا ایک طرح سے اذکار ہیں, ان تکلیفوں میں فائدہ دیتی ہیں جو آ چکی ہیں. اب وہ شر تھا نا پہلے تو باہر تھا, وہ اندر آ گیا کاٹ لیا اس نے, یا نظر تھی تو لگ چکی ہے اب, تو اب کیا ہے, اب یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ تیری پناہ لیتا ہوں, یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے نا اس سے مجھے نکال دے اور اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. چونکہ یہ ساری وضاحتیں پیچھے میں کر چکی ہوں اس لیے ان دعاؤں کو میں تیزی سے گزاروں گی.
اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہام ومن کل عین لام.
میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ, ہر چیز اس میں آ گئی. یہ دعا اگر ہم اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور فرماتے, تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے. تو جب سامنے والے کو دم کریں گے تو پڑھیں گے اوئی زکا یا اوئی زکما, ٹھیک ہے, بچے کو اگر آپ دم کر رہے ہیں, اپنے اوپر دم کر رہے ہیں تو پھر اعوذ پڑھیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ, میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان, زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ لیتا ہوں.
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك.
میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، اور خود پر دم کرتے ہوئے ارقینی پڑھیں، بسم اللہ ارقینی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں. جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، قالا بسم اللہ ارقی من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقی. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں.
بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین.
اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. خود پر دم کرتے ہوئے یبرینی اور یشفینی پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے. ابھی آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں دم کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کروانا چاہیے کہ نہیں. تو ابھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہوں گے ان کو جبریل علیہ السلام کو کہ وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کریں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خود پر بھی دم کر سکتا ہے، لیکن اپنے سے بہتر کسی اور سے بھی دم کروا لے، بس کسی کے پیچھے نہ پڑ جائے ہر وقت. تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے، وہ کہتے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے.
بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعضنا یشفا سقیمنا بإذن ربنا.
اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں ہماری زمین کی مٹی، ہم میں سے بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھتے، اور یہ بھی آتا ہے کہ لعاب بھی لگاتے اور مٹی بھی.
امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت.
اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی. جسم پہ پھیرنے کا بھی آتا ہے اور سینے پر رکھ کر دم کرنے کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا کاشف له الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی. اصل میں راز یہاں ہے، اس میں چھپا ہوا ہے کہ انسان کا پورا یقین ہو کہ ساری کوششیں ہیں لیکن شفا صرف اللہ نے دینی ہے. توحید ساری بیماریوں کا علاج ہے.
اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے، کوئی بیماری باقی نہ بچے. اور پھر آخر میں دروشی پڑھیں. یہ دم جو ہے نظر اور حسد کے علاج کے لیے شیخ فہد بن شتوی کا تجویز کردہ ہے. یہ وہاں سے لیا گیا تھا جیسے انہوں نے بتایا, وہ سارا اس میں ڈالا گیا اور الحمدللہ بہت لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا. نظر بد کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ احتیاطی تدابیر بھی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اپنی نعمتوں کا اشتہار نہ دیا جائے, بلا ضرورت ان کا تذکرہ نہ کیا جائے, اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا جائے, اپنی تعریفیں نہ کی جائیں یا اپنے بچوں کی یا اپنے نعمتوں کی. بس ضرورت کے وقت جہاں ضرورت پڑے وہاں آپ اس کا ذکر کریں جہاں اس سے کوئی مقصد ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو پھر اس کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ جس شخص کی نظر لگی ہو اس کی وضو یا غسل کے پانی سے نہلانا بھی مؤثر علاج ہے نظر دور کرنے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا, وہ وضو کرتا, پھر اس کا استعمال شدہ پانی اس سے جس کو نظر لگی ہوتی اسے غسل دے دیا جاتا. اگر نظر لگانے والا نہ پتا چلے کہ کون ہے تو بعض علماء نے یہ تجویز کیا ہے تجربات کی روشنی میں کہ پھر وہ اپنے ہی کسی گھر کے یا خاندان کے نیک متقی فیملی ممبر سے وضو یا غسل کا پانی لے لے اور جسے نظر لگی اس کے اوپر بہا دیا جائے. اسی طرح کچھ غذائیں بھی فائدہ دیتی ہیں نظر سے لگی ہوئی بیماریوں کو, جیسے شہد ہے, زیتون ہے یا زیتون کا تیل ہے, کلونجی ہے, بارش کا پانی ہے, اجوا کھجور اور حجامہ کروانا اور پاک مٹی, یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں. کچھ غلط رسومات بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں نظر اتارنے کے لیے, جیسے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جس نے نظر لگائی ہے اس کے اوپر پھینکی جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے نظر لگائی ہے اس کو کہیں چلایا جائے اور جہاں سے وہ چلا ہے وہ پھر مٹی اٹھا کے جس کو نظر لگی ہے, تو یہ خود سے ہی ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں, ایسے وہم ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ گاڑی یا مکان وغیرہ پہ جوتا یا کالا کپڑا یا پراندہ وغیرہ لٹکا دیتے ہیں. اگر پاکستان میں آپ کبھی ٹریول کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ان کے کالا سی چٹیا سی لٹک رہی ہوتی ہے نیچے. اچھا بعض لوگ الٹی ہنڈیاں مکان کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس سے پھر نظر نہیں لگے گی. یہ سب توہمات ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح کچھ لوگ وہ ایک آئی بنا کے آنکھ کی شکل کا بنا ہوا گھونگا یا تعویذ وغیرہ وہ لٹکائے رکھتے ہیں یا گھر میں لٹکاتے ہیں. ایول آئے لا حول ولا قوت, ٹرکش جیولری میں ہوتی ہے جی, تو ایسی کوئی جیولری خریدنی نہیں چاہیے اور نہ ہی پہننی چاہیے اور اس کا اعتقاد تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے گاڑیوں میں انسانی آنکھ کی شکل کے بنی ہوئے وہ کچھ چیزیں لٹکائی بھی ہوتی ہیں تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے, تو یہ سب کچھ حرام ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے کہ یہ بچائے گا, یہ گھونگا بچائے گا, یہ آئی بچائے گی, کوئی نہیں بچا سکتا. اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نظر بد اور اس کی حقیقت اور علاج ایک کارڈ بھی ہمارا بنا ہوا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں اوروں کو بھی دے سکتے ہیں جی. اس میں بیسیکلی منہ ہاتھ دھو کے جیسے وضو کے آزاد ہونے ہوتے ہیں, یعنی وضو کا پانی سے بنا وضو کے آزاد ہونا, بازو اور پاؤں اور یہ سارا کچھ, اور وہ پھر پیچھے سے پھینک دینا. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد.